گزشتہ سبق میں مولانا آپ نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھار منکر کو غیر منکر بنا دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے کلام ابتدائی کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ منکر کے پاس ایسے دلائل ہوں کہ اگر جن میں وہ غور و فکر کر لے تو کیا کر سکے؟ رجوع کر سکے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو اس کے پاس ہونے کا کیا معنی، معاہو کا کیا معنی؟ علامہ تفتازانی نے بتلایا تھا اس کے پاس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو، مولانا مشاہد ہو اس کے نزدیک. جیسے مولانا منکر اسلام ہے ایک شخص، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاسلام حق. اب کہنا تو کلام انکاری لانا چاہیے تھا تاکیدات کے ساتھ، لیکن آپ بغیر تاکید کے کلام لاتے ہیں بھائی. اس لیے کیونکہ اس منکر کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ غور و فکر کرے تو کیا کر لے؟ اپنے انکار سے رجوع کر لے گا بھائی. اس پر میں نے بتایا تھا اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا الاسلام حق، یہ کیا ہے؟ کلام بغیر تاکید کے، حالانکہ یہ تو جملہ اسمیہ ہے اور آپ نے کہا تھا جملہ اسمیہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاکید کا فائدہ نہیں دیتا. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ تاکید پر دلالت نہیں کرتا، ہاں اس میں صلاحیت ہوتی ہے تاکید کا فائدہ دینے کی. تو جب آپ اعتبار کریں گے تاکید کا تو اس میں تاکید ہوگی، اگر آپ اعتبار نہیں کرتے تو اس میں تاکید نہیں ہے بھائی. بعض علماء نے کہا معہو کا اور معنی کیا تھا، اسے علامہ تفتازانی نے رد کیا تھا بھائی. علامہ تفتازانی نے معہو کا کیا معنی کیا؟ کہ اس منکر کو کیا ہو؟ وہ دلائل معلوم ہو، مشاہد ہو. بعضوں نے کہا کہ معہو ہونے کا یہ معنی کہ وہ دلائل نفس الامر اور واقع میں موجود ہوں بھائی. علامہ تفتازانی کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ واقع اور نفس الامر میں ہونے سے کہ لازم نہیں کہ اس کو بھی معلوم ہو، اور جب اس کو معلوم نہیں ہوگا تو یہ رجوع نہیں، اس کا جب رجوع نہیں ہے تو اس منکر کو ہم غیر منکر کے درجے میں بھی نہیں اتار سکتے بھائی. اور متن میں ما آیا تھا، علامہ تفتازانی نے بتلایا تھا اس ما سے مراد ہے دلائل اور شواہد، اور بعض علماء نے اس کا معنی عقل کے کیے بھائی. علامہ تفتازانی نے اس کو بھی رد کیا، اس لیے کہ متن میں ہے ما ان تأملہ. وہ کیا معنی کیا تھا انہوں نے؟ وہ ایسے دلائل کے جن میں وہ کیا کر لے؟ غور و فکر کر لے. اور اگر ما سے مراد عقل ہو تو منکر کے پاس عقل ہو کہ اس عقل میں غور کر لے، تو تأملہ آ رہا ہے. علامہ تفتازانی کہتے ہیں اگر ماں سے مراد عقل ہوتی تو پھر تأملہ نہ کہتے بل تأملہ بھی کہتے. عقل میں غور نہیں کیا جاتا، عقل کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غور و فکر کیا جاتا ہے. لیکن مناسب کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ کلام بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ کیا یہ مبنی ہو حذف و ایصال پر بھائی. تو اصل میں تو یوں ہی تھا ماں تأملہ، ما ان تأملہ بھی، پھر حذف و ایصال ہوا. حذف و ایصال کس طرح بھائی؟ با کو حذف کر دیا اور اس مجرور کو کیا کر دیا؟ فعل کے ساتھ ملا دیا. تو پہلے متعدی تھا بواسطہ حرف جر کے، اب بغیر واسطہ حرف جر کے آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ متعدی کر دیا بھائی. یا عقل سے مراد دلائل عقلیہ مراد لے لیں مولانا، اسی لیے علامہ تفتازانی نے مناسب کے ساتھ ذکر کیا بھائی. جی اس کے بعد کہا نحو لا ریب فیہ بھائی، لا ریب فیہ. علامہ تفتازانی نے بتلایا کہ ظاہر کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مثال ہے کس چیز کو؟ کس چیز کی؟ منکر کو غیر منکر بنانے کی مثال ہے، اس کے درجے میں اتارنے کی مثال ہے بھائی. اور اسی لیے تاکید کو ترک کیا گیا، لا ریب فیہ کہا گیا، کسی کی تاکید کو ذکر نہیں، ورنہ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہو لا ریب فیہ، تاکید کے ساتھ کہنا چاہیے تھا. یہاں تاکید کو ترک کیا گیا. تو ظاہر یہ ہے مولانا کہ یہ کیا ہے؟ مثال ہے. کیا ہے؟ مثال ہے، کیونکہ کس کے بعد ذکر ہو رہی ہے؟ قاعدے کے بعد ذکر ہو رہی ہے. اور کس لفظ کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے؟ نحو کے ساتھ. اور قاعدے کے بعد کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ مثال کو. اور نحو کے ساتھ کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ مثال کو. تو ظاہر کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مثال ہے بھائی، مثال ہے. لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بہتر ہے اس کو نظیر بنانا، بھائی نظیر بنانا بہتر ہے، وہ آگے وجہ بتلائیں گے. اور بتلایا کہ لا ریب فیہ کس معنی میں ہے، کہ لیس القرآن بمظنت للریب، قرآن جائے گمان نہیں ہے ریب کی، یعنی قرآن ریب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. یہ تاویل کی، بھئی لا ریب فیہ کا کیا معنی، قرآن میں شک واقع نہیں ہے. تو کہتے ہیں بھئی یہ اپنے اصل معنی پر نہیں، اصل معنی پر رکھیں گے تو بڑی خرابی لازم آئے گی، بلکہ اس میں کیا تاویل کرنا پڑے گی کہ قرآن محل ریب نہیں ہے. خرابی یہ لازم آئے گی مولانا کہ جب کہا قرآن میں ریب واقع نہیں ہے، اور یہ مثال ہے کس چیز کی مولانا، کس کی مثال ہے، منکر کو کس کے درجے میں اتارا ہے، غیر منکر کے درجے میں، اور منکر کو غیر منکر کے درجے میں اسی وقت آپ اتار سکتے ہیں جب کلام آپ کا واقعے کے مطابق ہو اور اس پر دلائل بھی موجود ہوں، تاکہ ان دلائل میں وہ غور و فکر کر کے کیا کر لے، اس کا رجوع کرنا بھی ممکن ہو. جب رجوع کرنا ممکن ہوگا تو پھر آپ ہم اس منکر کو کس کے درجے میں اتاریں گے، غیر منکر. جب اس کا رجوع کرنا ہی نہیں ثابت تو پھر اس کو منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار سکتے ہیں، نہیں اتار سکتے بھائی، انکار سے رجوع ہی نہیں تو غیر منکر کہاں سے بنائیں گے آپ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اصل معنی پر اس کو رکھیں تو پھر تو کلام واقعے کے مطابق ہی نہیں ہے، جب واقعے کے مطابق نہیں تو اس پر دلائل بھی نہیں موجود، جب دلائل نہیں موجود تو منکر اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا، جب انکار نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا اس انکار سے، تو پھر ہم اس کو غیر منکر کے درجے میں بھی، یہ کلام واقعے کے مطابق اس لیے نہیں کہ کیا معنی بنتا ہے اس کا، کہ قرآن میں ریب واقع، حالانکہ قرآن میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ریب کیا، شک کیا بھائی، تو یہ کلام تو واقع کے مطابق، قرآن میں ریب واقع نہیں، قرآن میں تو ریب واقع ہے بھائی، ہزاروں لوگوں نے ریب اس میں کیا، لاکھوں لوگوں نے، سمجھ میں آئے؟ تو لہذا تاویل کرنا پڑے گی، یوں کہنا پڑے گا کہ قرآن محل ریب نہیں ہے، یعنی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کلام واقع کے مطابق ہے، واقعی قرآن کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا انکار کرتے ہیں مولانا بہت سے لوگ، اور وہ کیا کرتے ہیں، قرآن تو محل ریب نہیں، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ محل ریب ہے، محل ریب ہے. تو اب اور یہ کلام واقع کے مطابق ہوا کہ کلام قرآن محل ریب نہیں، اور اس پر دلائل موجود ہیں مولانا، اور ان دلائل میں اگر وہ غور و فکر کر لے منکر تو کیا کر لے گا، رجوع کر لے گا، تو اس کا رجوع ممکن ہوا، تو اب اس منکر کو بھی کس کے درجے میں اتارنا ممکن ہوا، غیر منکر کے درجے میں اتارنا ممکن ہوا. علامہ تفتدانی بتلاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو نظیر بنایا جائے بھائی، نظیر بنایا جائے، مثال نہ بنایا جائے. ایک ہوتی ہے مثال مولانا اور ایک نظیر. مثال ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے بھائی، اور نظیر ممثل لہو کے افراد سے خارج ہوتی ہے مولانا، ضروری ہے کہ وہ اس کے افراد میں سے نہ ہو. اور نظیر بنانا دو وجہ سے بہتر ہے مولانا، وجہ یہ کہ یہ آگے مصنف فرما رہے ہیں وَحَاكَذَا اعتباراتُ النَّفِي، اسی طرح ہیں نفی کے اعتبارات بھی بھئی، جیسے کلام مثبت کے اندر خالص ذہن کے سامنے کون سا کلام کیا جاتا تھا، ابتدائی، اور متردد کے سامنے طلبی، اور منکر کے سامنے انکاری، یعنی خالص ذہن کے سامنے کوئی تاکید نہ لائی جائے، متردد کے سامنے استحسانن تاکید لائی جائے، اور منکر کے سامنے وجوباً تاکید لائی جائے. تو اسی طرح کہتے ہیں نفی کے بھی اعتبارات ہیں، یعنی اگر کلام منفی کسی کے سامنے ذکر کریں تو وہ خالص ذہن ہو تو بغیر تاکید کے لائیں، وہ متردد ہو تو استحسانن تاکید کے ساتھ لائیں، اور اگر وہ منکر ہو تو پھر کیا کریں، وجوباً تاکید کے ساتھ لائیں. تو کلام منفی کا ذکر بعد میں آ رہا ہے مولانا، کیا ہے معلوم ہوا، ما قبل میں کلام مثبت کی بات چل رہی تھی ابھی تک، سمجھ میں آیا، کلام مثبت کی بات چل رہی تھی، لیکن لا ریب فیہ یہ تو کلام منفی ہے ما قبل، تو جب اس کو نظیر بنا دو گے تو یہ ماقبل میں داخل ہی نہیں، یہ تو خارج ہے، کیونکہ نظیر کیا ہوتی ہے؟ ممثل لہو کے افراد سے خارج ہوتی ہے، یہ تو صرف بات سمجھانے کے لیے ذکر کی گئی ہے ماقبل کے افراد میں سے، یہ تو ماقبل سے خارج ہے، تو ماقبل میں صرف کس کا ذکر آیا؟ کلام مثبت کا، اور آگے کس کا ذکر آیا؟ کلام منفی کا، تو نظیر بنانا کیا ہوا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور دوسری وجہ کہ اس صورت میں ہم تاویل کے بھی محتاج نہیں، پہلے تو تاویل کرنا پڑتی تھی کہ یوں نہ کہو، یہ مانا نہ کرو کلام کا کہ قرآن میں جن سے ریب ہی نہیں ہے، ریب واقع ہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ کلام قرآن محل ریب، تاویل کرنا پڑی تھی، کہتے ہیں تاویل کی ضرورت بھی نہیں مولانا، بلکہ یہ کس معنی میں ہے؟ اسی معنی میں، قرآن میں جن سے ریب ہی نہیں ہے اسی معنی میں رکھنا پڑے گا، تو تاویل سے بھی بچ جائیں گے مولانا، کیا ہے؟ تاویل سے بھی بچ جائیں گے. تو دیکھو قرآن میں ریب تو ہے، لیکن اس ریب کو عدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا، اس لیے کہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریب کو کیا کر دیتے ہیں؟ زائل کر دیتے ہیں. نظیر بنا رہا ہوں مولانا، قرآن میں ریب ہے لیکن اس ریب واقع ہے، لیکن اس ریب کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ عدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریب کو کیا کر دیتے ہیں؟ زائل کر دیتے ہیں. اسی طرح اس منکر کو بھی غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، یعنی اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ عدم انکار کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں کہ جن میں وہ غور و فکر کرے تو اپنے انکار سے کیا کر لے؟ رجوع کر لے. تو جیسے وہاں دلائل کی وجہ سے مولانا کیا کرتا ہے، ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کے انکار کو کیا کر دیتے ہیں؟ زائل کر دیتے ہیں. تو ہم اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں؟ عدم انکار کے درجے میں. اسی طرح یہاں پر بھی مولانا وجود شے کو یعنی ریب کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا؟ عدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا. کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ یہاں ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریب کی کیا کر دیتے ہیں؟ اس ریب کو زائل کر دیتے ہیں. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس کی نظیر ہوئی مولانا. کیا ہوئی؟ جیسے وہاں دلائل کی وجہ سے ایک چیز کو عدم کے درجے میں اتار لیا، یہاں بھی ایک چیز کو دلائل کی وجہ سے کس کے درجے میں اتار لیا؟ اور مثال نہیں، کیونکہ مثال تو تب بنے گی کہ یہ کلام منکر کے ساتھ میں ہو. بھائی مثال کب بنے گی؟ منکر کو غیر منکر کے درجے میں تب ہی اتارا جاتا نا جب یہ لا ریب فی کس سے کہا جاتا؟ کسی منکر سے کلام ہوتا، منکرین سے کلام ہوتا. لیکن اس کو عام رکھو مولانا، عام کلام ہے، چاہے خالص ذہن ہو، چاہے متردد ہو، چاہے منکر ہو، ہر ایک سے ایک کلام ہو سکتا ہے. اور اس تو جب یہاں مولانا مخاطب منکر ہے ہی نہیں، یہ تو کلام کیسا ہے؟ عام ہے. بھئی منکر کو غیر منکر کے درجے میں تب ہی اتاریں گے نا جب آپ کا مخاطب کیا ہو؟ منکر ہے. تو اس کو ہم غیر، اگر آپ کے سامنے منکر ہے ہی نہیں مولانا، وہ مخاطب ہی نہیں ہے آپ کا، تو منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا ہے نہیں. تو یہاں پر بھی منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر مخاطب منکر ہے ہی. تو یہ معلوم ہو یہ اس کے افراد میں سے نہیں بلکہ کیا ہے؟ خارج ہے. بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسناد مولانا آپ نے پڑھا کہ مطلقاً چاہے انشائی ہو یا اخباری ہو، یا تو وہ حقیقت عقلیہ ہوگا یا وہ مجاز عقلی ہوگا. بھائی مجاز عقلی، بھائی فعل دو قسم پر ہے، فعل معروف اور فعل مجهول. فعل معروف کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف کیا جائے؟ فاعل کی طرف. اور فعل مجهول کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہو؟ نائب فاعل کی طرف ہو. تو فعل معروف کا اسناد فاعل کی طرف اور فعل مجهول کا اسناد نائب فاعل کی طرف ہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت عقلیہ. فعل معروف کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ فاعل کے لیے. اور اسناد بھی فاعل ہی کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت عقلیہ. فعل مجہول کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہو، یعنی وہ جو مفعول تھا پہلے مفعول کی طرف ہو، اور اس کا اسناد کیا بھی مفعول ہی کی طرف جائے، تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت عقلیہ کہلاتا ہے. اور اگر ان کا اسناد مولانا فعل معروف کا اسناد فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ آپ زمانے کی طرف کر دیں، یا مصدر کی طرف کر دیں، یا مکان کی طرف کر دیں، یا سبب کی کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے، کیونکہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کیا آپ نے، بلکہ کس کی طرف کیا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف کیا ہے. اسی طرح فعل مجہول کا اسناد نائب فاعل کے بجائے مصدر کی طرف، یا زمانے یا مکان کی طرف، یا سبب کی طرف کر دیں، تو یہ اسناد ہے فعل کا کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مجاز عقلی کہلائے گا، مجاز عقلی کہلائے گا. تو فعل معروف کا وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد فاعل کی طرف ہو، تو فاعل اس کا اپنا ہے، فاعل اس کا اپنا ہے، یہ یوں کہو یہ فعل اس کا اپنا ہے. ضرب زید عمرا، پٹائی کرنے والا کون؟ زید ہے. اور آپ نے بھی جملے میں ضرب کے اسناد کس کی طرف کیا؟ زید ہی کی طرف کیا. تو یہ ضرب کس کا وصف ہے بھائی؟ زید کا. یہ ضرب لگانا کس کا وصف ہے؟ اور آپ نے اس وصف کو ثابت بھی کس کے لیے کیا؟ زید ہی کے لیے کیا. تو یہ ضرب جو ہے ضاربیت، یہ ضاربیت وصف ہے زید کا، اور آپ نے اسناد بھی کس کی طرف کیا؟ زید ہی کی طرف. یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ. یا مولانا اور پٹائی ہوئی کس کی؟ عامر کی. اور آپ کہتے ہیں ضرب عامر، تو مضروبیت وصف تھا کس کا؟ عامر کا. اور آپ نے اس کو ثابت بھی کس کے لیے کیا؟ اسناد بھی کس کی طرف کیا؟ عامر ہی کی طرف. تو یہ اسناد ہوا کس کی طرف؟ ما ہوا لہو، اس چیز کی طرف کہ یہ فعل اس کا اپنا ہے، یہ فعل اس کا اپنا وصف ہے، اسی کی طرف کیا. پھر اس کے بعد مولانا علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف نے منہ حقیقت عقلیت کہا و منہ مجاز عقلی کہا، یہ نہیں کہا کہ اسناد اما حقیقت و اما مجاز، حصر نہیں کیا جیسے کہ علامہ سکاکی نے کیا ہے. وجہ یہ کہ علامہ سکاکی کے نزدیک اسناد بند ہے، یا تو وہ حقیقت عقلیہ ہوگا یا وہ مجاز، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اسناد جو نہ حقیقت عقلی ہو اور نہ مجاز. لیکن مصنف کے نزدیک چونکہ ہر اسناد کا حقیقت عقلیہ یا مجاز عقلی ہونا ضروری نہیں، ایسا اسناد بھی ہو سکتا ہے جو نہ حقیقت عقلیہ ہو اور نہ مجاز، اسی لیے انہوں نے منہ کے ساتھ ذکر کیا کہ بعض اسناد وہ حقیقت عقلیہ ہیں اور بعض اسناد وہ مجاز عقلی ہیں. معلوم ہوا کہ بعض اسناد ایسے ہیں جو نہ حقیقت عقلیہ ہیں اور نہ مجاز عقلی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا، حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اسناد کرنا ہے کسی چیز کا. اور مصنف نے کیا کہا، حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسناد کرنا ہے فعل کا یا معنی. معلوم ہوا علامہ سکاکی کے نزدیک مسند عام ہے، کوئی بھی چیز ہو، فعل ہو، معنی فعل ہو، یا ان کے علاوہ ہو. جبکہ مصنف کے نزدیک مسند کا فعل یا معنی فعل ہونا معلوم ہوا. جہاں مسند فعل یا معنی فعل نہیں تو وہ حقیقت عقلیہ یا مجاز عقلی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کے نزدیک، علامہ سکاکی کے نزدیک، بھائی دیکھو میں نے کہا قام زید، یہاں پر مسند کون ہے؟ قام، اور مسند الیہ کون؟ زید. تو مصنف کے نزدیک مسند فعل یا معنی فعل ہوگا تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ حقیقت عقلیہ یا مجاز. لیکن اس کے بجائے اگر مسند فعل یا معنی فعل نہیں ہوتا، مثلا میں نے کہا الحیوان جسم، تو یہاں پر الحیوان مبتدا ہے، جسم اس کی خبر، الحیوان مسند الیہ، اور جسم کیا ہے؟ مسند. اور مسند کیا ہے؟ مسند کیا ہے؟ نہ یہ فعل ہے اور نہ معنی فعل ہے، تو نہ یہ حقیقت عقلیہ ہے ان کے نزدیک اور نہ مجاز، کیونکہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی دونوں کے اندر مسند کا فعل یا معنی فعل ہونا ضروری ہے. عند المتکلم فی الظاہر، بھئی یہاں چار صورتیں بنتی ہیں، دو چیزیں یاد رکھو، ایک ہے واقع، ایک ہے اعتقاد. تو متکلم جو کلام کرتا ہے یا تو وہ دونوں کے مطابق ہوگا، واقع کے بھی مطابق ہوگا اور اعتقاد کے بھی مطابق، یا دونوں کے ساتھ مطابقت نہیں ہوگی، واقع کے مطابق بھی نہیں اور اعتقاد کے مطابق بھی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مطابقت ہوگی، واقع کے تو مطابق ہوگا لیکن اعتقاد کے مطابق، یا واقع کے مطابق تو نہیں ہوگا لیکن اعتقاد کے. تو کل کتنی صورتیں بنی؟ چار صورتیں بنی، دو میں اعتقاد کے ساتھ مطابقت ہے اور دو میں واقع کے ساتھ مطابقت ہے. تو انہوں نے تعریف کی کہ حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسناد فعل کا یا معنی فعل کا کس کی طرف؟ الی ما ہوا لہو. الی ما ہوا لہو کی طرف فعل یا معنی فعل کا اسناد ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت. اب یہ اسناد جو کیا ما ہوا، یہ ما ہوا لہو کہ فعل اس کا وصف ہو، فعل اس چیز کا کیا ہو؟ وصف ہو. یہ واقع کے اعتبار سے ہے یا متکلم کے اعتبار سے؟ تو مصنف نے بتلایا متکلم کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ عند المتکلم. کس الا ما ہو، یہ فعل کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف. تو یہ ما ہوا لہو واقع میں ہے یا کس کے نزدیک ہے؟ متکلم کے. بتلایا متکلم کے نزدیک، یعنی متکلم کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ فعل کا اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف. متکلم کا کیا اعتقاد ہے؟ کہ میں فعل کا اسناد کس کی طرف کر رہا ہوں یا معنی فعل کا؟ ما ہوا لہو کی طرف. یہ فعل ہے بھی اسی کا جس کی طرف میں اسناد کر رہا ہوں. تو اس میں وہ دو صورتیں داخل ہو گئیں جو اعتقاد، جن میں اعتقاد کے ساتھ مطابقت تھی. متکلم کے نزدیک یعنی اس کا یہ اعتقاد ہے کہ میں اسناد کس کی طرف کر رہا ہوں؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہوں، غیر ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا. تو وہ دو صورتیں داخل ہو گئیں جن میں کیا تھا؟ اعتقاد کی ساتھ مطابقت تھی. تو کتنی صورتیں باقی رہ گئیں؟ دو صورتیں جن میں واقع کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ مطابقت کی. دو صورتیں کون سی تھیں؟ واقع کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی. دوسرا، واقع کے مطابق تو نہ ہو لیکن اعتقاد کے مطابق ہو. تو یہ دونوں صورتیں داخل ہوئیں. تو متکلم یہ اعتقاد کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اسناد کس کی طرف کر رہا ہوں؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہوں. یہ فعل اسی کا وصف ہے میں جس کی طرف اس کا اسناد کر رہا ہوں. متعلق بقوله لہو، یہ متعلق ہے مولانا لہو کے ساتھ. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لہو کیا ہے؟ ظرف مستقر. اور عند المتکلم یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ظرف لغو ہے. بس سمجھ میں آیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی تھی کل کہ ظرف مستقر اصل میں کیا تھا؟ ہوا لہو، اے ہوا ثابت لہو. بھائی تو ثابت عامل تھا لہو کے اندر، ثابت کو حذف کیا اور لہو کو اس کی جگہ رکھ دیا. تو اب اس نے اس کی جگہ قرار پکڑ لیا مولانا، تو یہ کیا ہوا؟ ظرف مستقر. جب اس کی جگہ قرار پکڑ لیا تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہی سارے عمل اب یہ بھی کرے گا. وہ اب ایک فاعل کو رفع دے رہا تھا ضمیر کو، اب وہ ضمیر اس کے اندر چھپ گئی. تو اب اس ضمیر کو رفع کون دے گا؟ پہلے ثابتن دے رہا تھا، اب کون رفع دے گا؟ یہ لہو رفع دے گا. اور پہلے وہی ثابت عند المتکلم کے اندر بھی عامل تھا، لیکن اب اس عند المتکلم ظرف کے اندر عامل کون؟ لہو عامل ہے. کون عامل ہے؟ لہو. تو لہو کا اپنا عامل محذوف تو یہ ہے ظرف مستقر، اور عند المتکلم میں عامل کون ہوا؟ لہو، تو یہ کیا ہوا؟ ظرف لہو ہوا. وبہذا، اور اس کے قید کے ساتھ دخل فیہ، داخل ہو گیا مولانا اس کے اندر کون؟ ما یطابق الاعتقاد دون الواقع، وہ جو مطابق ہو اعتقاد کے نہ کے واقع. تو اعتقاد کے مطابق کتنی صورتیں تھیں؟ دو صورتیں، وہ دونوں داخل ہوئیں. فی الظاہر، کس میں؟ ظاہر میں، یعنی متکلم کے ظاہر، فی ظاہر حال ہی، متکلم کے ظاہر حال میں. اس سے باقی دو صورتیں بھی داخل ہو گئیں بھائی، باقی دو صورتیں بھی داخل ہو گئیں. عند المتکلم سے داخل ہوئی تھیں وہ صورتیں جو اعتقاد کے اس کے مطابق ہیں لیکن واقع کے مطابق نہیں، اور فی ظاہر سے کون سی باقی دو صورتیں بھی اس میں داخل ہوئی، تو یہ چاروں صورتیں اس میں آ گئیں بھائی. چاروں کس طرح؟ چاروں صورتیں آئیں، دیکھو بھائی، چار صورتیں یہ ہیں. ایک صورت مولانا، مومن کہتا ہے امبت اللہ البقلا، اللہ نے سبزی اگائی. ترجمہ اس کا کیا کر لیں بھائی؟ اردو میں میں نے بتلایا اللہ نے سبزہ اگایا، یوں کر لیں، ذرا مناسب بن جاتا ہے اردو میں، اللہ نے سبزہ اگایا. اب یہ کلام واقع کے بھی مطابق ہے اور مومن کہہ رہا ہے، اس لیے اس کے اعتقاد کے بھی مطابق ہے. دوسری صورت مولانا، کافر کہتا ہے امبت الربیع البقلا، بہار نے سبزہ اگایا. اب یہ بات واقع کے مطابق تو نہیں لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق ہے. تو یہ دو صورتیں عند المتکلم کی قید سے داخل ہو گئی تھیں کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ اعتقاد کے مطابق ہیں. اور مصنف نے بھی یہی کہا کہ ما کی اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو، کس کے نزدیک؟ متکلم کے، یعنی اس کے اعتقاد کے مطابق. تیسری صورت مولانا، معتزلی کہتا ہے، معتزلہ کا کیا مذہب ہے؟ کہ افعال اختیاریہ کا خالق بندہ خود ہے بھائی. اور اہل سنت والجماعت کا کیا مذہب ہے؟ کہ تمام افعال کے خالق اللہ تعالی ہیں بھائی. اب وہ معتزلی اپنے مذہب کو آپ سے چھپانا چاہتا ہے، چنانچہ آپ کے سامنے آ کر وہ کہتا ہے خلق اللہ تعالی الافعال کلہا، اللہ نے تمام افعال کو پیدا کیا. اب یہ بات واقع کے تو مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں. لیکن اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے متکلم کا؟ کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ جی ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. اس کا ظاہر ہے، وہ تو چھپا رہا ہے آپ سے، اس نے کوئی بتایا آپ کو کہ میں معتزلی ہوں؟ نہیں. اس کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی، جس کا فعل ہے اسی کی طرف اس کی نسبت بھی. اور یہ خلق، یہ افعال کا پیدا کرنا کس کا فعل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور وہ اسناد بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ بات اس کے اعتقاد کے مطابق تو نہیں لیکن واقع کے مطابق ہے. اور متکلم کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے؟ کہ اسناد وہ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. تو یہ صورت بھی اس کے اندر فی ظاہر کی قید سے داخل ہو گئی. اسی طرح چوتھی صورت ہے مولانا، آگے متن میں آ رہا ہے، جاء زید، آپ نے کیا کہا؟ زید آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا. زید آیا نہیں، ایک شخص اپنی طرف سے جھوٹی خبر دوسرے کو دیتا ہے کہ زید آ گیا. زید کیا ہے؟ آ گیا. اب جھوٹی خبر دے رہا ہے. اب آپ بتلائیے یہ مجیئت کا فعل زید کرتا ہے یا نہیں کرتا مولانا؟ بھائی فعل حال تو نہیں ہے لیکن ویسے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مجیئت کا فعل وہ سر انجام دیتا ہے. تو اب متکلم آپ سے جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے. تو آپ جب اس نے کہا جاء زید، تو اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے؟ کہ وہ اسناد فعل کا ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا. آپ تو یہی سمجھیں گے کہ زید کیا ہے؟ آ گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ کلام نہ اس کے اعتقاد کے مطابق ہے نہ واقعے کے مطابق ہے، لیکن اس کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اسناد فعل کا کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا، پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کیا کہ زید آ گیا ہے، زید آ گیا ہے، پھر وہ الگ صورت بنے گی، اس کا ذکر نہیں مولانا. یہاں تو آپ کو پتا نہیں ہے، صرف متکلم کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن پھر وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ زید آ گیا. جب اس نے آپ سے کہا جا زیدن، تو آپ اس کے ظاہر حال سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو ہی کی طرف کر رہا ہے، غیر ما ہوا لہو کی طرف، کیونکہ یہ جا کا فعل قائم بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زید کے ساتھ مجیئت قائم بھی ہوتی ہے، یہ اس کا وصف بنتی ہے. سمجھ میں آیا کیسے داخل ہوئے باقی دو؟ فی الظاہر کی قید سے، فی الظاہر وہو ایزن متعلق بقولہ لہو، یہ بھی مولانا ماتن کے قول لہو جو گزرا اسی کے ساتھ متعلق ہے، یعنی یہ بھی اس کے لیے ظرف لغو ہے. وَبِهِ يَدْخُلُ فِيهِمَا لَا يُطَابِقُ الْاَعْتِقَادَ، اور اس قید سے مولانا داخل ہو جائے گا اس میں وہ صورت بھی جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو. پہلے دو صورتیں تھیں جو اعتقاد کے مطابق، وہ عند المتکلم کی قید سے داخل ہوئیں، اور وہ دو صورتیں جو اعتقاد کے مطابق نہیں، وہ کس سے داخل ہوئیں؟ فی الظاہر سے، ظاہر کی قید سے. والمعنی یہ ہے مولانا کہ کلام کا کہ اسناد الفعل او معناہ الى ما يكون هو له، کہ فعل یا معنی فعل کا اسناد ہو، حقیقت معنی بیان کر رہے ہیں پورا مولانا حقیقت اخلیق کہ الى ما يكون هو له، اس چیز کی طرف کہ وہ فعل له اس کا اپنا ہو. اسناد کرنا کس کا؟ فعل کا، یا معنی فعل کا اس چیز کی طرف کہ وہ فعل اس کا اپنا ہو. میں نے کہا جا زیدن، تو یہ مجیئت کس کا فعل ہے؟ زید کا اپنا فعل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس چیز کی طرف ہوا لہو کہ وہ فعل اس کا ہو، یعنی اس کا وصف ہو. عند المتکلمی، کس کے نزدیک؟ متکلم کے نزدیک. فی ما ہونا چاہیے مولانا، فی ہا درست نہیں ہے بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے. فی ما یفہم من ظاہر حالہ، وہ جو سمجھا جاتا ہے اس کے ظاہر حال سے. کس سے سمجھ میں آتا ہے جی؟ بھائی پھر ظاہر کا معنی بیان کر دیا مولانا کہ اس سے جو سمجھ میں آیا، متکلم کے ظاہر حال نے کیا بتلایا تھا آپ کو کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ اس کے ظاہر حال سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے، اگرچہ وہ واقع میں کذب ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر تو یہ بتلا رہا ہے کہ وہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف. بھئی یہ کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِأَن لَا يَنصِبَ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ، اور وہ اس طرح بھئی صورت کہ وہ نصب نہیں کرتا کوئی ایسا قرینہ جو دلالت کر رہا ہو کہ یہ غیر ما ہوا لہو ہے فی اعتقادِهِ، اس کے اعتقاد میں. بھئی اس نے کیا کہا مولانا؟ معتزلی نے کیا کہا؟ خلق اللہ تعالی الافعال کلہا، اللہ نے تمام افعال کو پیدا کیا ہے. کیا اس نے کوئی قرینہ قائم کیا جس سے پتا چلتا کہ یہ اس کا اعتقاد نہیں ہے جی؟ اس نے تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے آپ کو پتا چلتا کہ یہ جو زبان میں کہہ رہا ہے یہ اس کے دل میں نہیں ہے. ظاہر حال نے تو یہی بتلایا کہ وہ کس کی طرف کر رہا ہے، الا ما ہوا، کوئی ایسا قرینہ نہیں جو ہمیں بتلا دیتا کہ یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے، غیر ما ہوا. اسی طرح جب اس نے آپ کے سامنے کہا جا زیدن، تو اس نے کوئی قرینہ قائم نہیں کیا جس سے پتا چلتا کہ زید آیا نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا اعتقاد نہیں. ظاہر حال تو یہی بتلاتا ہے کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے، ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. وذالک، اور یہ بئی صورت ہے کہ وہ قائم نہیں کرتا کوئی ایسا قرینہ جو دلالت کر رہا ہو علی انہ غیر ما ہوا لہ، کہ یہ جو کون ہے مسند الیہ ہے یہ غیر ما ہوا لہ ہے فی اعتقادہ، اس کے اعتقاد میں، ومعنی کون ہی لہ ان معناہ قائم بہ، اور اس کے لیے ہونے کا کیا معنی کہ یہ فعل اس کا اپنا ہو، اوپر آیا تھا متن میں یا نہیں بھائی، ما ہوا لہو اس چیز کی طرح کہ فعل اس کا یا معنی فعل اس کا، یہ اپنا ہونے کا کیا معنی، کہتے ہیں اپنا ہونے کا یہ معنی کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، مولانا ضرب زید عمران، یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے، زید کے، زید ہے تو یہ ضرب ہے، زید نہیں تو یہ ضرب بھی نہیں، یا مولانا ضرب عمرون، یہ ضربہ کس کے ساتھ قائم ہے، کس پر واقع ہوئی ہے، عمر پر، عمر ہے تو یہ مضروبیت ہے، عمر نہیں تو مضروبیت بھی، تو مضروبیت وصف ہے کس کا، عمر کا، اور ضاربیت وصف ہے کس کا، زید کا، یہ معنی ہے کہ اس کا اپنا ہونے کا یہ معنی کہ معنی قائم بہ، کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے، ووصف له، اور اس کا وصف ہے، وحقه ان يسند الیہ، اور حق یہ ہے کہ اس کا اسناد اسی کی طرف کیا جائے، کیونکہ جب یہ اسی کا وصف ہے تو حق یہ ہے کہ اسی کی طرف، سواء ان کان مخلوقا للہ تعالی او لغیرہ، برابر ہے کہ چاہے یہ فعل مخلوق ہو اللہ کے لیے، یعنی اللہ اس کے خالق ہوں، او لغیرہ، یا کس کے لیے مخلوق ہو، غیر اللہ کے لیے، یعنی غیر اللہ اس کا کیا ہو، خالق ہو، تو یہ مولانا اشارہ کر دیا مذہب معتزلہ کی طرف بھی، سمجھ میں آیا، چاہے وہ مخلوق اللہ اس کے خالق ہوں، میں نے بتلایا تھا بھائی معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھائی، گمراہ فرقہ، اور ابتدائے اسلام کے زمانے میں بھائی، دوسری صدی کے آخر میں آیا، جب اسلامی فلسفہ جو ہے، فلسفے کی علم جو ہے پھیلتا چلا گیا مسلمانوں میں بھائی، تو فلسفہ آیا اور منطق آہستہ آہستہ آئی اور اتنی پھیل گئیں، اتنی زیادہ پھیل گئیں کہ ان معتزلہ نے منطق اور فلسفہ کوئی اصل ٹھہرا لیا اور قرآن اور حدیث کو اس کے تابع کر دیا، منطق اور فلسفہ میں کوئی بات آتی اس کو اٹل سمجھتے تھے، اس میں کوئی تاویل نہیں کرتے تھے کہ ایسا تو قطعی طور پر ہے، قرآن اور حدیث کا جہاں ان سے ٹکراؤ آتا تھا تو وہ قرآن اور حدیث میں تاویل کرتے تھے، لیکن منطق اور فلسفے کے قوانین کو کیا سمجھتے تھے، اٹل سمجھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن اور حدیث کی بات کو اٹل سمجھا جائے اور منطق اور فلسفے میں کیا کی جائے اس کے مطابق تبدیلی کی جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے منطق اور فلسفے کے قوانین کیا ہیں، اٹل ہیں، تو یہ سارے بڑے بڑے علماء تھے مولانا اس میں بڑے، لیکن گمراہ ہو گئے، تو کثرت علم کی وجہ سے، یہ گمراہ کس وجہ سے ہوئے، تو کبھی کبھار کثرت علم بھی گمراہی کا سبب بن جایا کرتی ہے بھائی، چنانچہ میں نے آپ کو بتلایا تھا پہلے بھی کہ منطق اور فلسفے میں ہے کہ زمین کے گرد ایک کرہ نار ہے، ایک آگ کا کرہ ہے، دائرہ گولا ہے، اس دائرے میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، تو چنانچہ جب معراج کا ذکر آتا ہے تو معراج کے وہ معراج جسمانی کو نہیں مانتے بلکہ کس کو مانتے ہیں، وہاں تاویل کرتے ہیں فوراً، کیوں کہتے ہیں بھائی معراج جسمانی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ زمین کی گرد ایک کرہ نار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب آسمانوں پر جائیں گے تو اس کرہ نار میں سے تو گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں، جب گزرنا پڑے گا اس میں سے تو جسم گزر نہیں سکتا، جو بھی جسم گزرے گا وہ آگ کیا کر دے گی، اس کو جلا دے گی، ختم کر دے گی، معلوم ہوا جسمانی معراج نہیں ہوئی، بلکہ معراج کون سی تھی، روحان، صرف روحانی تھی بھائی، روحانی، جبکہ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں، معراج جسمانی تھی، اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا، آپ دیکھتے ہیں خلا باز جا رہے ہیں خلا میں اور آ رہے ہیں، کوئی کورائے نار نہیں ہے مولانا، کسی کو جلایا نہیں، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بھئی معلوم ہوا کہ فلسفے کے قوانین اٹل نہیں مولانا کسی، لیکن انہوں نے ان کو کیا سمجھ لیا تھا، اٹل سمجھ لیا تھا. اسی طرح مولانا ان کا عقیدہ یہ تھا معتزلہ کا کہ بندے کے افعال اختیاریہ جو ہیں ان کا خالق بندہ خود ہے. اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں مولانا تمام افعال کے خالق کون، اللہ تعالی، بندہ کاسب ہے خالق نہیں، خالق اللہ، البتہ کاسب کون، بندہ. جبکہ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، خالق بھی بندہ ہے. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں مولانا، دلائل دیتے ہیں، یہ بڑے علم تھا ان لوگوں کے پاس. کہتے ہیں دیکھو اگر کہ بندے کے افعال دو قسم پر ہیں، اگر آپ افعال کا خالق اللہ کو مانتے ہیں بندے کے افعال اختیاریہ کو، تو بندے کے افعال دو، افعال خیر بھی ہیں اور افعال شر بھی ہیں، اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے. تو اگر ہم ان افعال کا خالق اللہ کو مانیں گے تو عیب کی نسبت اللہ کی طرف لازم کرنا ہے. اللہ کی طرف کس چیز کی نسبت آئے گی؟ عیب. کیونکہ افعال شر کی نسبت بھی کس کی طرف کرنا پڑے گی؟ کہ یہ بھی اللہ ان کے خالق ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا اب ضروری ہے، اور اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرنا تو صحیح نہیں، لہذا وہ کہتے ہیں بندے ہی کو ان افعال کا خالق قرار دے دیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا، اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرنا لازم نہیں ہوگا. تو افعال اختیاریہ کا خالق بندہ خود ہے وہ کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت جواب دیتے ہیں بھائی کہ آپ ایک خرابی سے بچنے کے لیے اس سے بھی بڑی خرابی کے اندر واقع ہو گئے. بھائی یہ تو اسی طرح ہے فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بچنے کے لیے بھاگے اور پرنالے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ اور بھی کیا، یہ تو بڑی خرابی لازم آئی جب آپ نے کہا بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. پہلے ہمارے قول کے مطابق تو خالق ایک ہی، کون، اللہ تعالی، اور آپ کا قول مان لیا جائے تو ہر بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا خالق خود ہے. تو دیکھو کروڑوں اربوں خالق ماننا لازم آئے گا. تو تعدد آ گیا کس کے اندر، خالق کے اندر. بھائی تو بڑی خرابی لازم آئی. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال اختیاریہ کہ ان کے خالق تو اللہ ہی ہیں، البتہ کاسب کون ہے، بندہ، اور تخلیق کے اندر ان کی تخلیق شر عیب نہیں ہے، البتہ قصب شر کیا ہے، عیب ہے. تخلیق شر عیب نہیں بلکہ کیا ہے، قصب شر عیب ہے، اور بندہ قصب کرتا ہے وہ عیب ہے، اور جو تخلیق اللہ نے کی ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں سوا ان کان مخلوقا للہ تعالی، چاہے وہ افعال مخلوق للہ ہوں او لغیرہ، یا مخلوق ہوں غیر اللہ کے لیے، جیسے کہ کس کا مذہب ہے، معتزلہ کا مذہب. تو چاہے مخلوق ہوں اللہ کے جیسے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، او لغیرہ یا غیر کے جیسے کس کا مذہب ہے، معتزلہ کا. بھائی یا مولانا اس کو اہل سنت ہی کے مذہب پر رکھیں دونوں صورتوں میں، چاہے وہ افعال مخلوق للہ ہوں یا وہ افعال لغیرہ، کس کے لیے ہوں، غیر اللہ کے لیے ہوں، بطریق قصب کے، بطریق، اب صرف اہل سنت ہی کا مذہب مراد ہوا. وسواء ان کان صادرا عنہ باختیارہ، اور برابر ہے کہ چاہے اس کو وہ صادر ہو مولانا غیر اللہ سے باختیارہ، اس کے اختیار کے ساتھ صادر ہوں، کا ضربا اولا، یا اختیار سے صادر نہ ہو، کا مریضا و ماتا. بھائی ضربا، ضرب لگائی ایک شخص نے، ایک شخص تو یہ اپنے اختیار سے ضرب لگائے گا یا غیر اختیاری طور پر ضرب جاری ہو جائے گی، بھائی صادر ہوگی، اپنے اختیار سے لگائے گا. لیکن ایک شخص مریض ہوتا ہے، ایک شخص مریض ہوتا ہے، تو یہ مریض ہونا کیا اپنے اختیار سے ہے، نہیں. یا ایک شخص مرتا ہے، تو کیا یہ مرنا اپنے اختیار سے ہے، نہیں، اپنے اختیار سے مرنا نہیں. تو چاہے اس فعل کا صدور اسے اس کے اختیار کے ساتھ ہو جیسے ضربہ ہے، یا صدور اختیار سے نہ ہو، کا مرضا و ماتا، فاقسام الحقیقت العقلیت علی ما یشملہ التعریف اربعتن، بس حقیقت عقلیہ کی اقسام بنا بر اس کے جس کو تعریف شامل ہے کتنی ہوئی بھئی؟ چار. الاول ما یطابق الواقع والاعتقاد جمیعا، اول وہ جو واقع کے بھی مطابق ہو، رہے اعتقاد کے بھی مطابق ہو، کا قول المؤمن انبت اللہ البقلہ، جیسے مومن کا کہنا اللہ نے سبزی اگائی. والثانی ما یطابق الاعتقاد فقط، اور ثانی وہ ہے جو صرف اعتقاد کے مطابق ہو، یعنی واقع کے مطابق نہ ہو. نحو قول الجاہلی انبت الربیع البقلہ، جیسے کہ کافر کا کہنا ربیعہ نے بہار نے سبزی اگائی. تو یہ بات اس کے اعتقاد کے تو مطابق ہے لیکن واقع کے مطابق نہیں. جاہل کا ترجمہ کافر کے کیے، کیونکہ یہ بمقابلہ مومن کے آ رہا ہے، معلوم ہوا جاہل سے کیا مراد ہے، کافر مراد ہے. والثالث تیسری صورت ما یطابق الواقع فقط، جو صرف واقع کے مطابق ہو اعتقاد کے مطابق، کا قول المعتزلی، جیسے معتزلی کہتا ہے لمن لا یعرف حالہ، اس شخص سے جو اس کے حال کو نہیں جانتا، دوسرے شخص کو نہیں پتا یہ معتزلی ہے، اب یہ معتزلی اس کو کہتا ہے وہ یخفیہا، اور اس حال میں کہ یہ اسے اپنے حال کو کیا کرتا ہے چھپاتا ہے، معتزلی اسے کہتا ہے خلق اللہ تعالی الافعال کلہا، اللہ نے پیدا کیا ہے تمام افعال کو. تو اب یہ مولانا واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں، لیکن اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف، ما ہوا لہو کی طرف. وَهَذَا الْمِثَالُ مَتْرُوكٌ فِي الْمَتْنِ، اور یہ مثال متروک ہے متن میں ذکر نہیں. متن میں مصنف نے تین مثالیں ذکر کی، پہلی انبت اللہ البقلہ، دوسری انبت الربیع البقلہ، اور تیسری آگے آ رہی ہے جاء زیدن، تین مثالیں. چوتھی مثال جو واقع کے تو مطابق تھی لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں، اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، پڑھنے والوں کے حوالے کر دیا کہ وہ خود بنا سکیں گے بھئی. والرابع، اور چوتھی صورت ما لا یطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا، جو نہ واقع کے مطابق اور نہ اعتقاد دونوں کے. نحو قولک، جیسے آپ کا کہنا جاء زید، زید آ گیا. وانت، آگے دیکھیے متن، وانت تعلم انه لم یجی، اور آپ ہی خاص طور پر جانتے ہیں کہ وہ نہیں آیا، یعنی سننے والے کو اس بات کا پتہ نہیں، جب اس کو پتا نہیں تو وہ کیا سمجھے گا کہ آپ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہے ہیں یا غیر ما ہوا لہو کی طرف، وہ ظاہر حال سے تو یہی سمجھے گا کہ اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے، ما ہوا لہو کی طرف ہو رہا ہے. وانت ای والحال، یہاں سے علامہ طبطرانی نے بتلا دیا کہ انت سے پہلے وہ جو ہے یہ وہ حالیہ ہے، اور یہ جملہ کیا بنے گا، حال بنے گا، حال بنے گا، اور حال یہ انکا خاصتن، کہ آپ خاص طور پر. بھئی خاصتن کیوں کہا؟ بھئی آپ نے پڑھا تھا وہاں جہاں بحث آئی تھی خطبے کے اندر وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ، وہاں بحث ہوئی تھی کہ یہ اسألو پر انا کو کیوں مقدم کیا، اسألو کے اندر تو خود انا موجود ہے، میں کہتا ہوں اضربو، اضربو کے اندر کیا موجود، انا، تو پھر اس انا کو مقدم کر کے میں یوں کہتا ہوں انا اضربو، تو یہ انا کو کیوں مقدم کیا بھائی؟ تو یہ مولانا اضربو کے اندر انا ہے، اور یہ انا کیا ہے، فاعل، اور فاعل کیا ہوتا ہے، مسند الیہ، تو یہ مسند الیہ ہے، اور مسند کیا ہے مولانا، اضربو، اور اضربو ہے فعل، تو جب مسند فعلی پر مسند الیہ کو مقدم کیا جائے، میں اس انا کو اٹھا کر مقدم کر دیتا ہوں، کیا بن گیا، انا اضربو، تو مسند الیہ کو میں نے مقدم کر دیا، کس پر، مسند فعلی پر، مسند کون ہے مولانا، فعل ہے، تو مسند الیہ کو میں نے مقدم کیا مسند فعلی پر، اور اس پر کوئی حرف نفی بھی داخل نہ ہو مولانا، یہاں کوئی حرف نفی داخل ہے، کوئی حرف نفی بھی داخل نہ ہو، تو اس صورت میں یا یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے یا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، مسند الیہ کو جب مقدم کیا جائے مسند فعلی پر اور اس پر کوئی حرف نفی بھی داخل نہ ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یا تاکید کا فائدہ دیتا ہے؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، تعلم کے اندر انت ضمیر مسند الیہ کی تھی، اس مسند الیہ کو کیا کر دیا گیا مولانا؟ مسند فعلی پر مقدم کر دیا گیا، وانت تعلم، تو یہ کس چیز کا فائدہ، اور کوئی حرف نفی بھی نہیں تو کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص یا تاکید کا فائدہ دے گا، اور یہاں بتلایا کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، خاصتاً کے لیے یہ بتلایا بھائی، اور حال یہ ہے کہ خاص طور پر آپ ہی جانتے ہیں انہ لم یجی کہ وہ زید آیا نہیں، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ دون المخاطب، نہ کہ مخاطب، مخاطب نہیں جانتا بھائی، اذ لو علمہ المخاطب ایضا، اگر مخاطب کو بھی اس بات کا پتا ہو کہ زید نہیں آیا، لما تعین کونہ حقیقتا، تو پھر اس کا حقیقت ہونا متعین نہیں، پھر لجواز ان یکون المتکلم قد جعل علم السامع بانہ لم یجی قرینہ علی انہ لم یرد ظاہرہ، اس لیے کہ بھئی میں نے آپ کے سامنے کیا کہا، آپ جانتے ہیں کہ زید نہیں آیا، میں پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں جاء زید، جاء زید، اب بھئی آپ تو جانتے ہیں زید نہیں آیا، اور میں پھر آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں جاء زید، معلوم ہوا آپ کے جاننے کو میں نے قرینہ بتلا بنا دیا کہ میں نے کلام کے ظاہر کا ارادہ نہیں ہے میرا، آپ کو تو پتہ ہے زید، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں جاء زید، تو آپ کے اس علم کو میں نے قرینہ بنا دیا کس چیز کا؟ کہ میرا کلام سے ظاہر کا ارادہ نہیں ہے، کوئی اور ارادہ ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر تو ظاہر کا ارادہ ہی نہیں ہے، لما لجواز ان یکون المتکلم، جائز ہونے اس بات کی کہ متکلم جو ہے قد جعل علم السامع، اس نے تحقیق بنا دیا ہے کس چیز کو؟ سامع کے جاننے کو، سامع کا کیا جاننا؟ کہ بی انہ لم یجی کہ وہ زید، سامع کا یہ جاننا کہ زید نہیں آیا، اس کو کیا بنایا ہے؟ قرینتن، قرینہ بنایا ہے، علی انہ لم یرد ظاہرہ کہ اس نے اس کلام سے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا، ظاہر کا ارادہ، فلا یکون الاسناد الی ما ہوا لہو عند المتکلم، پھر تو اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہوا مولانا، کس کی طرف ہوا؟ آپ کو تو پتہ ہے مجیعت کا فیض زید نے سر انجام، اور میں کہہ رہا ہوں جاء زید، تو اب یہ آپ کے جاننے ہی کو میں نے قرینہ بنا دیا کہ میں اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا، بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں؟ غیر ما ہوا، فلا یکون الاسناد الی ما ہوا لہو، بس اسناد نہیں ہوگا ما ہوا لہو کی طرف، عند المتکلم فی الظاہر، متکلم کے نزدیک اس کے ظاہر حال میں، سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی یہاں تک یہ تقریر ہوئی کہ اس کی چار صورتیں ہیں، ان چار میں سے تین صاحب کتاب نے متن میں ذکر کی، اور چوتھی کتاب مثال کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا کہ وَحَذَا الْمِثَالُ مَتْرُوكٌ فِي الْمَتْنِ، یہ مثال متن میں متروک ہے، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی مولانا بڑے محقق گزرے ہیں، بہت بڑے محقق بھائی، سمجھ میں آیا؟ بڑے محقق، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی بھی لکھتے ہیں ان کو، اور ملا عبد الحکیم لاہوری بھی ان کو لکھتے ہیں، بڑے محقق گزرے ہیں جن پر بجا طور پر پنجاب کی سرزمین فخر کر سکتی ہے، انہوں نے عجیب تقریر کی، کہتے ہیں چاروں مثالیں متن میں ہیں، علامہ طفتازانی فرما رہے ہیں تین دی ہیں، تین نہیں، چاروں مثالیں متن میں ہیں، کس طرح؟ کہتے ہیں تیسری مثال جو دی یہ دراصل دو مثالیں بن جاتی ہیں، جاء زید وانت تعلم انہ لم یجی، یہ کتنی کی قائم مقام ہے؟ دو کے قائم مقام، وہ اس طرح کہ تعلم کا معنی جاننے کے نہ کریں، تعلم کا معنی کریں یقین کے، اعتقاد کے. زید آ گیا. اچھا کون سی نہیں تھی مولانا، کون سی دو کون سی مثال متن میں نہیں ہے، پہلے وہ یاد رکھو ذرا تاکہ پھر بات سمجھنا آسان. جو واقعے کے تو مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، یہ مثال انہوں نے کہا متن میں نہیں. اور یہ جو مثال متن میں آئی ہے یہ نہ واقعے کے مطابق ہے اور نہ اعتقاد کے مطابق ہے. اب اس کو ہم مثال بنائیں گے، دونوں صورتیں بن جائیں گی. واقعے اعتقاد کے تو یہ مطابق، اعتقاد کے تو مطابق ہے ہی نہیں. خلق اللہ تعالی الافعال کلھا یہ اعتقاد کے مطابق ہے نہیں. جاء زید یہ اعتقاد کے مطابق ہے، اعتقاد کے مطابق. تو اعتقاد کے ساتھ تو دونوں میں عدم مطابقت ہے. البتہ ایک میں واقعے کے ساتھ مطابقت ہے، دوسرے میں واقعے کے ساتھ مطابقت نہیں. ہم اسی ایک کو ایسا بنا دیں گے کہ اس کی واقعے کے ساتھ مطابقت ہوگی بھی اور تو یہ دونوں کے کس طرح ترجمہ یوں کرو، زید آیا اور خاص طور پر آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا، تو بتلائیے مولانا آپ کے کسی چیز کے بارے میں یقین کرنے یا نہ کرنے سے اس چیز پر اثر پڑتا ہے؟ آپ کو یقین ہے زید نہیں آیا تو کیا ضروری ہے زید نہ آیا ہو؟ جی آپ بتلائیے بھائی، آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن کیا آپ کے یقین ہونے سے ضروری ہے کہ زید واقع میں بھی نہ آیا ہو؟ بھئی کتنی کلام آپ کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے ایسا ہے، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے مخالف ہوتا ہے. تو یقین ہونے سے کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں. تو آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن واقع میں ہو سکتا ہے زید آیا ہو، ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو، تو دونوں صورتیں آ گئیں. واقعے کے ساتھ مطابقت بھی آ گئی، ایک کہ ہو سکتا ہے زید آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زید نہ آیا ہو، تو واقعے کے ساتھ کیا آ جائے گی؟ عدم مطابقت. تو آپ نے کہا جاء زید، آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا، ہو سکتا ہے زید آیا ہو، تو یہ کون سی صورت بن گئی؟ اعتقاد کے مطابق تو نہیں لیکن واقعے کے، اور ہو سکتا ہے وہ واقعی آیا بھی نہ ہو، تو یہ مولانا اعتقاد کے بھی مطابق نہیں اور واقعے کے مطابق بھی. تو یہ کتنے کے قائم مقام ہو گئی یہ مثال؟ دو. تو اس میں دونوں صورتیں بن جاتی ہیں بھائی. وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْإِسْنَادِ، اور اسناد میں سے بعض جو ہیں، مجازن عقلی، مجاز عقلی ہے، وَيُسَمَّ مجازن حُکْمِيًّا وَمَجَازًا فِي الْإِثْبَاتِ وَإِسْنَادًا مجازیًا. اور اس مجاز عقلی کو اور کیا نام ہے بھائی؟ اس کو مجاز حکمی بھی کہتے ہیں، مجاز فی الاثبات بھی کہتے ہیں، اور اسناد مجازی بھی کہتے ہیں. وَهُوَ اِسْنَادُهُ وَإِسْنَادُ الْفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ. وہ اسناد ہے مولانا فعل کا یا معنی فعل کا. بھائی میں نے کیا بتلایا تھا؟ اسناد فعل کا، فعل معروف کا، کس کی طرف؟ فاعل کی طرف ہو تو یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ. اور اسناد فعل مجھول کا کس کی طرف؟ نائب فاعل کی طرف ہو یعنی مفعول کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت عقلیہ. لیکن اگر فاعل کی طرف نہ ہو، کسی اور کی طرف، مثلا زمانے کی طرف، مکان کی طرف، مصدر کی طرف یا سبب کی طرف، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مجاز ہے، کیونکہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. اور یہ زمانہ، مکان، یہ سارے فعل کے متعلقات ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ فعل کے. بھئی فعل کسی زمانے میں ہوگا، فعل کسی مکان میں ہوگا، اور مولانا مصدر تو فعل کا جز ہے وغیرہ، تو یہ سارے فعل کے متعلقات ہیں. اب مثلا میں کہتا ہوں جارا نہرو، نہر کیا ہوئی؟ جاری ہوئی. اب نہر جاری ہوتی ہے یا پانی جاری ہوتا ہے؟ پانی جاری ہوتا ہے. تو جرا فعل کی نسبت فاعل کی طرف یعنی ماں کی طرف نہیں کی، بلکہ کس کی طرف کر دی؟ مکان کی طرف. پانی جاری ہوتا ہے، نہر جاری نہیں ہوتی، بلکہ نہر میں پانی کیا ہوتا ہے؟ تو نہر کیا ہے؟ اس کا مکان ہے. کیا ہے؟ مکان ہے. تو میں نے اسناد فاعل کی طرف نہیں کیا بلکہ کس کی طرف کر دیا؟ مکان کی طرف، کس کی طرف؟ مکان کی طرف کر دیا، تو یہ ما ہوا لہو نہیں بلکہ کیا ہے؟ غیر ما ہوا. اور یہ فعل کا متعلق ہے یا نہیں مولانا؟ فعل بہنا کسی مکان میں ہوگا یا غیر مکان میں ہوگا؟ مکان میں ہوگا. کس میں ہوگا؟ تو اس نار فاعل کی طرف کرنے یا مفعول کی طرف کرنے کے بجائے کسی اور متعلق کی طرف کر دینا، یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. دیکھیے مثالیں آ جائیں گی خوب متن میں. بھائی وہ اسناد ہے، فعل امان ہے، فعل کا الا ملابسن یا ملابسن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. لہو اس لہو ایل الفعل او معناہ، ہا ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ لہو میں ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فعل کو یا معنی ہے؟ فعل کو. وہ اسناد ہے فعل امان ہے، فعل کا کس کی طرح؟ الا ملابسن لہو، اس کے کسی متعلق کی طرف، ایسا متعلق غیر ما ہوا لہو، جو ما ہوا لہو سے غیر ہو، ما ہوا لہو سے غیر ہو. اے غیر الملابس الذی ذلک الفعل او معناه مبنی لہ، یعنی وہ ملابس غیر ہو اس فعل یا معنی فعل کو اس سے کہ جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل کیا ہو، اس کی بنا کی گئی ہے. فعل یا معنی فعل کی بنا جس کے لیے کی گئی ہے اس کے غیر ہو. فعل معروف کی بنا کس کے لیے کی گئی ہے؟ فاعل کے لیے، اور یہ اس سے غیر ہو، فاعل نہ ہو. اور فعل مجھول کی بنا کس کے لیے کی گئی ہے؟ نام فعل کس کے لیے؟ مفعول کے لیے، اور اس کا اسناد مفعول کی طرف نہ ہو بلکہ کس کی طرف ہو؟ غیر کی طرف. یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل وغیر المفعول به فی المبنی للمفعول، یعنی غیر فاعل کی طرف ہو مبنی للفاعل میں، اور غیر مفعول کی طرف ہو مبنی للمفعول میں. سواء کان ذلک الغیر غیرا فی الواقع او عند المتکلم فی الظاہر، برابر ہے چاہے کہ وہ غیر غیر ہو واقع کے اندر، او عند المتکلم فی الظاہر. استاد آگے ہیں بھائی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.